أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. حم یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. یہ عربی میں پڑھا جانے والا قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یہ قرآن بشارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. تو ان میں سے اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا تو وہ سنتے نہیں ہیں. اور یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے دل اس چیز سے جس کتاب دعوت دے رہے ہیں غلاف میں ہیں. یہ کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہمارے دل اس سے غلاف میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان رکاوٹ ہے. تو آپ اپنا کام کیجئے بے شک ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں. میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کی طرف استقامت کے ساتھ چلتے جاؤ اور اس سے معافی مانگتے رہو. اور ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں. اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی 8 آیات ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں. اور اس سے پہلے جو سورت گزری ہے جو ختم ہوئی تھی سورت المؤمن, اس کا نام تھا حامیم المؤمن, اور اس سورت کو سورت الغافر بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو آج سورت ہم نے شروع کی ہے اس کو سورہ حامیم السجدہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ بعض کتابوں میں حامیم السجدہ لکھا ہوتا ہے اور بعض تفاسیر کے اندر سورہ فصلت لکھا ہوتا ہے. اور گزشتہ جو سورت ختم ہوئی ہے اس کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسلسل قرآن مجید کی 7 سورتیں ہیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی 7 سورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حامیم 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 ہے, اور یہ مسلسل 7 سورتیں ہیں اور ان کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے, اور ان کو ایک روایت کے اندر عرائس القرآن بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کی دلنیں ہیں. یہ قرآن کی دلنیں ہیں یعنی یہ 7 سورتیں ایسی ہیں جو دلن کی طرح ہیں, اور جس طرح دلن بہت خوبصورت ہوتی ہے خوبصورتی کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے یہ قرآن مجید کی جو 7 سورتیں ہیں حوامیم یہ قرآن کی دلنیں ہیں, بڑی خوبصورت اور اعلی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ سورتیں ہیں. اور یہ تقریباً سب صورتیں وہ ہیں کہ جو ابتدائی اسلام کے زمانے میں یعنی مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اکثر صورتیں مکی ہیں, بیچ میں کوئی آیت یا کچھ حصہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوا ہے. تو یہ جو 7 صورتیں تھیں جن کو حوامیم کہتے ہیں ان میں سے ایک صورت پہلے ختم ہو چکی ہے اور اس کا نام تھا سورة المؤمن, اسے سورة الغافر بھی کہا جاتا ہے. اور آگے یہ اب آج سورہ حامیم السجدہ ہے, پھر حامیم الشورا ہے, پھر حامیم الزخرف ہے, پھر حامیم الدخان ہے, پھر حامیم الجاسیہ ہے, پھر حامیم الاحقاف ہے. تو یہ 7 سورتیں ہیں جن کو حوامیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو آج جو ہم نے سورت شروع کی یہ سورت کا نام ہے حامیم السجدہ, اور اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں, کیونکہ آپ مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والے تھے, حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اکیلے تھے, اور دوسری طرف جو قریش کے کفار کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں ابو جہل بھی ابو سفیان بھی اور دوسرے لوگ تھے. ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عتبہ ابن ربیعہ, اور وہ ابو سفیان کی جو اہلیہ ہیں ہند, ان کے والد ان کا والد بھی ہے اور ہند بنت عتبہ کہا جاتا ہے. تو عتبہ ابن ربیعہ یہ کفار قریش کا سردار تھا جس طرح اور سردار تھے. تو یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ محمد جو ہیں ان کی تو طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور فلا آدمی مسلمان ہو گیا فلا مسلمان ہو گیا, اور اسی زمانے میں قریب کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حمزہ ابن عبد المطلب. تو قریش کے سردار کہنے لگے کہ لو جی ایک بڑا آدمی حمزہ ابن عبد المطلب بھی مسلمان ہو گیا اور محمد کی تو طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے, اگر تم چاہو تو میں جا کر محمد سے کچھ بات کروں اور کچھ پیشکش کروں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم جا کر محمد سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جا کر تم اگر محمد سے بات کرنا چاہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے. چنانچہ عتبہ ابن ربیعہ اس مجلس سے اٹھا اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہاں حاضر ہوا, اور چونکہ وہ عمر میں بڑا تھا تو اس نے جا کر کہا کہ بھتیجے میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم نے ہمارے سامنے پرورش پائی ہے, ہم تمہیں ہمیشہ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الوعد الامین کہتے تھے کہ یہ محمد جو ہے عجیب نوجوان ہے کہ بالکل سچا ہے, زندگی بھر اس نے جھوٹ نہیں بولا, ہمیشہ وعدے کو پورا کرتا ہے, بڑا امانت دار ہے. تو ہم تو تمہاری بڑی عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں, لیکن تم نے جو یہ بتوں کی عبادت سے ہمیں روکنا شروع کیا ہے اور توحید کی دعوت دینی شروع کی ہے, اس سے بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے, اور کچھ لوگ تمہاری طرف جا رہے ہیں اور ہم سب علیحدہ ہیں, تو آخر یہ کیا قصہ ہے؟ اور اے محمد, تم یہ ذرا میری بات غور سے سنو کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو, اگر تم پیسے کی وجہ سے کر رہے ہو تو جتنا پیسہ تم کہتے ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں, پیسہ بہت ہے ہمارے پاس اور ہم مالدار لوگ بھی ہیں, تو اگر تم یہ کام پیسے کی خاطر سے کر رہے ہو تو ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے جتنا تم چاہو گے, لیکن تم یہ کام چھوڑ دو اور یہ جو توحید کی دعوت دیتے ہو اور بتوں کی عبادت سے ہمیں روکتے ہو اس کو ختم کرو. آپ خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. پھر اس نے کہا کہ اگر تم یہ کام عزت کی وجہ سے کر رہے ہو کہ تمہارا تم سردار بن جاؤ, لوگ تمہاری عزت کریں, تو ٹھیک ہے, ہم اس بات پر بھی راضی ہیں کہ تم اگرچہ نوجوان ہو لیکن ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے اور پورے قریش اور مکہ کا تمہیں بڑا بنا لیں گے, کیونکہ تم بہرحال اچھے آدمی ہو, تو اگر تم یہ کام عزت کے لیے کر رہے ہو تو ہم تمہیں صدر اور اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. پھر تیسری بات عتبہ ابن ربیعہ نے یہ کہی کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے اور کوئی شیطانی اثرات تمہارے اوپر آ گئے ہیں اور کوئی جن تمہارے پار آتا ہے تو تم ہمیں بتاؤ, ہم مختلف طبیبوں سے اور کاہنوں سے تمہارا علاج کرائیں گے. کیونکہ یہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے, جبریل علیہ السلام آتے ہیں, تو وہ فرشتوں کے تو قائل نہیں تھے, یا قائل تھے بھی تھے تو یہ نہیں مانتے تھے کہ فرشتہ وہی لے کر آتا ہے, بلکہ اس نے یہ کہا کہ کوئی جن ہے جو تمہیں ستاتا ہے اور یہ باتیں تمہیں سکھاتا ہے, تو تم ہمیں بتاؤ, ہم مختلف طبیبوں سے اور کاہنوں سے اور جادوگروں سے تمہارا علاج کروائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے ابو الولید, اس کا بیٹا تھا ولید اور اس کا نام تھا عتبہ ابن ربیعہ, اس کو ابو الولید کہا جاتا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ ابن ربیعہ سے کہا کہ اے ابو الولید, تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ انہوں نے کہا, ہاں, جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے اپنی بات پوری کر لی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھیک اسی وقت یہ سورت نازل ہوئی, سورہ حمیم السجدہ, اور آپ نے اس کی تلاوت کرنی شروع کی, اور حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فعرض اکثرهم فهم لا يسمعون, اور یہ آیتیں پڑھنی شروع کی. اب وہ حیرانی سے یہ آیتیں سنتا رہا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا, یہاں تک کہ آپ اگلی آیتوں پر پہنچے اور ان میں سے آیت نمبر 13 میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ اگر یہ کافر اعراض کریں گے تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اسی طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جس طرح قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آیا تھا. جب آپ نے یہ 13ویں آیت پڑھی جس میں قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر تھا, اور یہ لوگ جانتے تھے کہ قوم عاد پر بھی عذاب آیا تھا, قوم ثمود پر بھی عذاب آیا تھا, اس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کے علاقے دیکھے ہوئے تھے, کیونکہ قوم سمود کا جو علاقہ تھا وہ شام جاتے ہوئے آتا تھا، قوم عاد کا علاقہ یمن جاتے ہوئے آتا تھا، وہ ان پہ گزرتے رہتے تھے، آثار ان کے سامنے تھے اور سارے واقعات ان کو کسی حد تک معلوم تھے۔ تو جب آپ نے یہ 13ویں آیت پڑھی جس میں قوم عاد قوم سمود کا ذکر ہے، تو عتبہ ابن ربیعہ کا چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کہا، اے محمد آگے بات مت کرو اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے پھر آیتیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ آیت نمبر 37 تک پہنچ گئے کہ جس میں سجدہ ہے، تو آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اتنی بات فرمائی کہ عتبہ ابن ربیعہ میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، قرآن کی بات میں نے تمہارے سامنے نقل کر دی ہے۔ عتبہ ابن ربیعہ یہ ساری بات سن کر اٹھا اور واپس اپنی مجلس کی طرف گیا جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب قریب پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، جب یہ گیا تو کسی اور حالت میں تھا اور جب واپس آیا ہے تو کسی اور حالت میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد کی باتوں کا اس کے اوپر بھی اثر ہو گیا ہے۔ تو عتبہ ابن ربیعہ نے وہاں جا کر یہ کہا، انی سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط، میں نے اللہ کی قسم ایک ایسا کلام سن کر آیا ہوں کہ اس جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا، اور وہ کلام ایسا ہے جو نہ جادو ہے نہ کہانت ہے نہ شعر ہے، اور وہ عجیب و غریب کلام ہے جس کو ہم نہ شعر کہہ سکتے ہیں نہ نثر کہہ سکتے ہیں، نہ وہ کاہنوں والی بات ہے نہ جادوگروں والی بات ہے۔ اور اے قریش کے لوگوں، میرا خیال یہ ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں اور محمد کو اور ان کی حالت کو چھوڑ دیں۔ اب اگر محمد سارے قبائل کے اوپر غالب آ گیا، ہم بھی اس کی اطاعت اختیار کر لیں گے، اور اگر محمد ان قبائل پر غالب نہ آیا، وہ قبائل اس کے اوپر غالب آ گئے، تو محمد جانے اور وہ قبائل جانے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کو تنگ مت کرو۔ لیکن وہاں جتنے بھی باقی سردار تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو الولید، تمہارے اوپر تو محمد کے جادو کا اثر ہو گیا ہے، لیکن ہم جو مخالفت کر رہے ہیں محمد کی، ہم کرتے رہیں گے۔ یہ کہا سردار قریش نے، اور یہی وہ جملہ ہے جس کو قرآن مجید نے نقل کیا، فعمل اننا عاملون، کہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کریں گے، یعنی ہم تیری مخالفت کرتے رہیں گے۔ تو اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ یہ سورہ حامیم السجدہ ابتداء اسلام کے وقت نازل ہوئی، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے حضرات مسلمان ہو گئے تھے، اور ولید ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ آیا اور وہ سارا قصہ ہوا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ تو اس وقت میں یہ سورت نازل ہوئی، اس سورت کو سورت حامیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں حامیم آیا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ 7 سورتیں مسلسل قرآن کی ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں حامیم آیا، 31 سورتیں ہیں، ان کو حوامیم بھی کہتے ہیں اور قرآن کی دلہنیں بھی کہتے ہیں۔ اور اس کو سجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 37 کے اندر سجدہ آتا ہے، اور جب وہ آیت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کرتے تھے، اور ہر مسلمان ہم میں سے جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی وہاں سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہے اس سورت کا پس منظر اور شان نزول۔ اب الفاظ کو لے لیجئے، تو یہ آیت ہے، پہلی آیت ہے حامیم، یہ پہلی آیت ہے حامیم، حامیم دو حرف ہیں، اور اس کے بارے میں وہی بات ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی کیا مراد ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اتنی بات ہے کہ جب ہم ہا پڑھیں گے اور میم پڑھیں گے تو ہر حرف کے اوپر نیکیاں لکھی جائیں گی، ہا کے اوپر 10 نیکیاں، میم کے اوپر 10 نیکیاں۔ تو چاہے اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن حامیم مکمل آیت ہے اور اس کے پڑھنے میں پورا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی ہو جس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو بلکہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو تو بھی اس کا ثواب پورا ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بذات خود عبادت ہے، چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو۔ اور ایک مرتبہ میں نے آپ کو وہ بات سنائی تھی ادوان ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی، جو ہمارے استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی حکیم خمیرہ کا زبان کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور کوئی جاہل آدمی خمیرہ کا زبان کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ ٹونک جو ہے، ٹونک طاقت کی چیز، ڈاکٹر کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی جاہل آدمی جس کو ٹونک کے اجزاء کا کچھ پتا نہ ہو وہ کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا کلام ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو ضرور فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا مطلب سمجھے یا نہ سمجھے۔ دوسری آیت ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تنزیل منزل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور مصدر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور مصدر کے معنی زیادہ راجے ہیں کہ یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے من الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تنزیل من الرحمن الرحیم کہا تو اس سے اللہ تعالی نے یہ بات بتا دی اور کافروں کے شبے کو دور کر دیا کہ یہ کوئی محمد کی اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جن بھی نہیں آتا کہ جناب وہ اپنا کلام حضور کو سکھا دیتا ہو۔ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، تنزیل، یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے من الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں من الرحمن الرحیم کہا، اشارہ کر دیا کہ یہ جو قرآن جو نازل کیا ہے یہ رحمان نے نازل کیا ہے جو بڑا مہربان ہے، رحیم نے نازل کیا ہے جو بڑا مہربان ہے، اشارہ کر دیا کہ یہ قرآن سراپا رحمت ہے، اور رحمت اس لیے ہے کہ ہماری دنیا بھی اس سے درست ہوتی ہے، قبر بھی درست ہوتی ہے، آخرت بھی اسی سے درست ہوگی۔ بعض چیز ایسی ہے جسے صرف دنیا درست ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام وہ چیز ہے، اللہ کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ چیز ہے جس سے دنیا بھی درست ہوتی ہے، قبر بھی درست ہوتی ہے، آخرت بھی درست ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے ہے کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات واضح بیان کی گئی ہیں۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ فصلت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی آیتوں میں فصل ہے، فصل کہتے ہیں جدائی کو، ایک آیت ختم ہو گئی پھر دوسری آیت، پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے تیسری آیت۔ اور اسی لیے صحیح طریقہ قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں، ایک آیت پوری ہو گئی پھر دوسری آیت پڑھیں، پھر تیسری پڑھیں، پھر چوتھی۔ یہ جو بہت تیزی سے کئی آیتوں کو حافظ گٹمٹ کر کے پڑھ دیتے ہیں تو یہ طریقہ سنت کے قریب نہیں ہے، دور ہے۔ انسان کو بہت تمیز کے ساتھ اور بہت ہی ادب کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، ہر آیت علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات میں خوب تفصیل بیان کی گئی ہے، چنانچہ اس کی آیتوں میں دنیا آخرت کے تمام باتوں کی تفصیل ہے۔ شروع میں بھی وہ تفصیل بیان کی گئی، بیچ میں بھی، آگے بھی، جگہ جگہ ایک ہی مضمون ہے، اس کو مختلف جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اس طرح ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہاں بھی آیا وہاں بھی آیا، ہر جگہ کچھ تفصیل یہاں ہے کچھ تفصیل وہاں ہے، اور اس کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں جو مفسرین بیان کرتے ہیں. تو کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. قرآن عربی، اور یہ عربی قرآن ہے. قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب کو، اور عربی، عربی زبان میں اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی ایسا کلام تو نہیں ہے جس کو تم نہ سمجھتے ہو. قریش کے جو لوگ تھے عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، اور ان کے ہاں شعر شاعری اور عربی ادب کا بڑا زور تھا. انہوں نے بیت اللہ کے اندر 7 قصیدے لٹکائے ہوئے تھے، اور کہتے تھے ان جیسے قصیدوں کی کوئی مثال لے کر آؤ، ایسے شاندار قصیدے شاعروں نے کہے ہیں. لیکن جب قرآن نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتیں بیت اللہ کے اندر لٹکائیں، لوگوں نے قصائد اتار دیے اور کہا کہ یہ قصائد جو ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کلام کے سامنے، یہ تو عجیب و غریب کلام ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی قرآن عربی، کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے. اور وجہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو نازل ہوا وہ ایسی جگہ میں نازل ہوا کہ جہاں سب عربی بولنے والے تھے، اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن وہ بھی عربی. اور قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر قوم کی زبان کے مطابق نبی کو بھیجا جاتا رہا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں. اسی لیے جو رسول بھیجا جاتا ہے وہ اسی قوم کا آدمی ہوتا ہے، وہیں پیدا ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور پھر وہ جوان ہو کر اور بڑا ہو کر دین کی دعوت دیتا ہے، وہ انہی کی زبان میں دعوت دیتا ہے. اور اس نبی کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا سب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، لوگ انکار نہیں کر سکتے اس کی صداقت کا اور اس کے امانت کا. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب رسول بھیجا جاتا ہے اسی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے. تو وہاں چونکہ عرب تھے تو جو رسول نازل ہوئے وہ عربی زبان میں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری زبانوں میں بولتے تھے، وہ اپنے علاقے کی قوم کے مطابق زبان میں انہوں نے دین پہنچایا، اور جو کتابیں نازل ہوئیں وہ کوئی عبرانی زبان میں تھی اور کوئی سریانی زبان میں تھی. اور اسی لیے میں اپنے ساتھیوں سے، طالب علم ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھئی آدمی کو دین حاصل کر کے اپنے علاقے میں جانا چاہیے، اپنے علاقے میں جا کر دین کا کام کرنا چاہیے. کیونکہ آدمی اگر اپنی قوم کے اندر جا کر کام کرے گا اور اپنی قوم کی زبان میں کام کرے گا اس کا کام مؤثر ہوتا ہے. اب دیکھیے، میں اگر جا کر بنگلہ دیش میں کام کروں، اردو بولوں، تو بنگلہ دیش والوں کو کچھ فائدہ ہوگا؟ شاید ایک کسی ایک آدمی کو ہو جائے تو فائدہ ہو جائے. اب میں وہاں جا کر اگر دین کی محنت کروں گا تو محنت زیادہ ہوگی، نتیجہ کم نکلے گا. اور میں اگر ایسی جگہ جا کر دین کی بات کروں کہ جہاں میری زبان لوگ سمجھتے ہوں اور لوگ مجھ سے واقف بھی ہوں، زندگی بھی سامنے گزری ہو، تو وہاں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ دین کی بات قبول کی جائے. اور اسی لیے میں بعض اوقات ساتھیوں سے یہ بھی مذاق میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو تم لوگ دور دور جا کے تبلیغ کرتے ہو اور اپنے علاقے میں تبلیغ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے علاقے میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اپنے علاقے میں تو کھڑے ہو کر وہ آدمی کام کرے گا جس کا دامن صاف ہو، جس نے لوگوں کے پیسے مارے ہوئے نہ ہو، جس نے فراڈ نہ کیا ہو، جس نے دھوکہ نہ کیا ہو، اور قوم نے اس کو پرکھا ہو صبح شروع سے لے کر آخر تک کی زندگی اس کے سامنے ہو، تب تو وہ کھڑے ہو کر بات کر سکے گا. لیکن میں ساتھیوں سے مذاق میں کہتا ہوں، معاف کیجئے گا، میں کہتا ہوں کہ تم جو دور دور جا کے تبلیغ کرتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی قوم میں کھڑے نہیں ہو سکتے, اور دور جا کے لوگ سمجھتے ہیں بھائی بڑا اچھا نیک آدمی شکل صورت سے معلوم ہوتا ہے, امامہ بھی ہے اور چوغا بھی ہے اور یہ بھی ہے, وہ کپڑوں سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن جو علاقے کے لوگ ہیں جہاں آپ پیدا ہوئے ہوں, جہاں آپ پروان چڑھے ہوں, وہ آپ کے چوغے سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ آپ کے عمل سے متاثر ہوں گے کہ اس نوجوان نے زندگی کیسی گزاری ہے ہمارے سامنے. تو اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو جب مبعوث کرتے ہیں تو دوسری قوموں کے پاس ان کو نہیں بھیجا جاتا, اسی قوم میں مبعوث کیا جاتا ہے, اسی قوم میں ان کو پیدا کیا جاتا ہے, اور نبی کی پورا لڑکپن, بچپن, لڑکپن, جوانی سب ان کے سامنے ہوتی ہے, انہی کی گفتگو وہ جانتا ہے, انہی کی زبان میں وہ بات کرتا ہے. تو اہل مکہ اور یہ پورا حجاز کا جو علاقہ تھا یہ عربی زبان کا تھا, تو قرآن جو نازل ہوا وہ بھی کس میں؟ عربی زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت تبلیغ کی وہ بھی عربی زبان میں. تو فرمایا قرآنا عربیا, فرمایا کہ یہ قرآن عربی ہے, لقوم یعلمون, ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. اشارہ کر دیا کہ یہ قرآن عظیم کتاب ہے, رحمان رحیم کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے, اس کی آیات میں تفصیلات ہیں اور عربی زبان میں آسانی سے لوگ سمجھ سکتے ہیں, بشرطے کہ سمجھنے کی کوشش کریں, بشرطے کہ سمجھنے کی کوشش کریں. لقوم یعلمون, ایسے قوم کے لیے جو جانتے ہوں. ایک آدمی جو ہے اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہیرا ہے یا پتھر ہے, تو وہ تو ہیرے اور پتھر میں کوئی فرق نہیں سمجھے گا, لیکن جو ہیرے کا جاننے والا ہے اس کو پتا ہے کہ کون سا ہیرا ہے کون سا پتھر ہے. اسی لیے قرآن مجید ان لوگوں کے لیے مؤثر ہوتا ہے جو سمجھنا چاہیں اور علم حاصل کرنا چاہیں. اس کو قرآن نے یہاں فرمایا کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا, یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں, اور یہ عربی زبان میں پڑھنے والی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. آگے آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے بشیرن و نذیرا, کہ یہ قرآن بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. بشیر کا مطلب بشارت دینے والا, اور نذیر کا مطلب ڈرانے والا. یہ قرآن صرف بشارتیں نہیں دیتا بلکہ بشارتیں بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈراتا بھی ہے. بشارتیں دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ نیک کام کیا, توبہ کی, پاک صاف رہے, حقوق ادا کیے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان ان نعمتوں سے نوازے گا. لیکن اگر تم نے ظلم کیا, شرک کیا, کفر کیا, اللہ کے حقوق پامال کیے, بندوں کے حقوق پامال کیے, تو آخرت کا سخت عذاب تمہارا منتظر ہے. تو قرآن بیک وقت بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. بشیر بشارت دینے والا, اور نذیر ڈرانے والا. اور قرآن جس طرح بشیر اور نذیر ہے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر اور نذیر تھے. اور کہیں آپ کو مبشرن فرمایا گیا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, ہم نے آپ کو مبشر بھی بنا کر بھیجا ہے اور نذیر اور منذر بھی آیا ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد, یہ اس طرح لکل آیت آتی ہے. تو نذیر اور منذر کا مطلب ہے ڈرانے والا, اور بشیر اور مبشر کا مطلب ہے بشارت دینے والا. اور اس سے معلوم ہوا کہ جو عالم ہے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والا ہے, اس کو دونوں کام کرنے پڑتے ہیں. اس کو بشارتیں بھی دینی پڑتی ہیں کہ بھئی تم یہ جو کر رہے ہو اس کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا, آخرت میں یہ ثواب ملے گا, یہ محل تعمیر کیا جائے گا تمہارے لیے, اور یہ یہ نعمتیں ملیں گی. لیکن ساتھ ساتھ اس کو ڈرانا بھی چاہیے, اور لوگوں کو ڈرائے کہ جو حرکتیں تم ساتھ ساتھ کر رہے ہو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, جو رشوت لے رہے ہو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, جو چوری کر رہے ہو یہ نتیجہ نکلے گا, جو ظلم کر رہے ہو یہ نتیجہ نکلے گا, لوگوں کے حقوق مار رہے ہو تو یہ نتیجہ نکلے گا. تو نبی بھی مبشر ہوتا ہے, نذیر ہوتا ہے. قرآن بھی بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے. اور جو بھی عالم, صحیح معنی میں عالم ہوگا, وہ بشیر بھی ہوگا, نذیر بھی ہوگا. بشیرن و نذیرا، یہ قرآن بشیر اور نذیر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور یہ لوگ سنتے نہیں ہیں. فاعرض اکثرهم، ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ سن کر اعراض کرتے ہیں. اعراض کے معنی پیچھے ہٹ جانا، منہ موڑ لینا. تو یہ مشرکین مکہ قرآن مجید سنتے تھے مگر اعراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو یہ لوگ سنتے نہیں ہیں. اور یہ جو فرمایا کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو یہاں نفی ہے سماع کی، لیکن یہ نفی سماع جو ہے مراد سماع نافع کی نفی ہے. یہ جو قرآن حکیم اور احادیث میں نفی آتی ہے کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں بہرے تھے، ان کو آواز جاتی نہیں تھی. قرآن مجید میں صم بکم عمی، کہ یہ کافر جو ہیں یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. تو کیا واقعی سارے کافر اندھے تھے؟ سارے کافر بہرے تھے؟ سارے کافر گونگے تھے؟ نہیں، سب بولتے بھی تھے، کانوں سے سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے. لیکن قرآن نے کہا ہے صم بکم عمی، اس لیے کہ جو دیکھ کر بھی نہ دیکھے، سن کر بھی نہ سنے، اور حق بات کی صلاحیت ہونے کے باوجود حق بات نہ کہے، تو یہ کہیں گے کہ بھئی تو تو سن کر بھی نہیں سنتا، تو تو اندھا ہو گیا ہے، دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا. بالکل یہی جملہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، یعنی جس طرح سننا چاہیے اس طرح نہیں سنتے، یا سن کر بھی نہیں سنتے، یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ یا ماں سمجھاتی رہتی ہے اپنی اولاد کو، پھر آخر میں کہتی ہے بھئی تو تو سنتا ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ تو سنتا ہی نہیں ہے؟ ظاہر ہے سننا، یہ جو کہتے ہیں تو سنتا ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ قبول نہیں کرتا. سنتا تو ہے مگر اس سننے کو قبول نہیں کرتا. تو فَآرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ میں نفی سماع نافع کی ہے، کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا اور یہ سنتے نہیں ہیں، یعنی سن کر اسے قبول نہیں کرتے. آگے جو آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کا وہ قول ذکر کیا ہے جو وہ کہا کرتے تھے. کافر یہ کہتے تھے کہ بھئی تم جو بات کہتے ہو ہمارے دل میں نہیں اترتی، ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، اور جو تم بات کہتے ہو وہ ہمارے کانوں سے ہمارے اندر نہیں جاتی، ہمارے کانوں کے اندر تو بوجھ ہے، تمہاری بات ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تو ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، اور ہم اور تم دور ہو گئے ہیں، اب تم ہماری بات نہ سنو، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس طرح کے جملے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کے جملوں کو نقل کیا اور نقل کر کے فرمایا کہ وقالوا قلوبنا فی اکنت، اور ان کافروں نے کہا کہ ہمارے دل فی اکنت مما تدعونا الیہ، قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ، جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو اس سے ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں. ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں. غلاف کے اندر ہونے کا کیا مطلب؟ کہ دلوں کے اوپر ایک غلاف چڑھ گیا ہے اور تمہاری بات ہمارے دل میں نہیں اترتی. یہ اردو میں بھی بولتے ہیں بھئی تمہاری بات میرے دل میں نہیں اتر رہی. تو بالکل وہی بات کافر کہتے تھے کہ وقالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ، کہ جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس سے ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، یعنی غلاف کے اندر تمہاری بات اثر نہیں کر رہی. آگے وہ کہتے تھے وفی آذاننا وقر, کہ ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہے. وقر کہتے ہیں اس چیز کو جو آپ کانوں میں گھسا دیں اور جس کی وجہ سے باہر کی آواز کان میں نہ جائے. تو یہ کافر کہتے تھے وفی آذاننا وقر, ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے, ڈاٹ لگی ہوئی ہے, ہم تمہاری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اور آگے یہ بھی کہتے تھے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ, کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تو حجاب ہے. حجاب کہتے ہیں رکاوٹ کو, حجاب کہتے ہیں رکاوٹ, آڑ. ہمارے اور تمہارے درمیان آڑ ہے کہ ہم تمہاری طرف بڑھنا نہیں چاہتے, تم ہماری طرف نہیں بڑھنا چاہتے, ہم توحید کی طرف نہیں جانا چاہتے, تم شرک کی طرف نہیں آنا چاہتے. تو ہمارے اور تمہارے درمیان اب رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے. تو قرآن نے ان کی بات نقل کی اور یہ کہا وقالو, کہ یہ کافر, ان کافروں نے یہ کہا ہے قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ, کہ جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو اس سے ہمارے دل غلاف میں ہیں. وفی آذاننا وقر, اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب, اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. فعمل اننا عاملون, پھر کافر کہنے لگے تو اپنا کام کر, بے شک ہم بھی کرنے والے ہیں. فعمل اننا عاملون, اے نبی تو اپنا کام کر, بے شک ہم بھی کرنے والے ہیں. کیا مطلب؟ کہ تو اگر توحید کی دعوت دے رہا ہے تو دیتا رہے, ہم بھی تیری مخالفت سے باز نہیں آئیں گے. ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھ گیا ہے, ہمارے کانوں میں بوجھ ہے, ہمارے اور تیرے درمیان رکاوٹ ہے. تو اپنا کام کر, ہم اپنا کام کریں گے. تو توحید کی بات کر, ہم شرک کی بات کریں گے. تو بتوں کی پرستش سے روکتا رہے, ہم بتوں کی پرستش کرتے رہیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ بات انہوں نے کہی, قرآن نے اس کو نقل کیا اور اس کے آخر میں ان کی یہ بات نقل کی فعمل اننا عاملون, کہ تو اپنا کام کر, بے شک ہم کام کرنے والے ہیں, یعنی ہم تیری مخالفت کرتے رہیں گے. آگے قرآن نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, بے شک میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحا الیہ, اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ جس طرح اور انسان ہے میں بھی انسان ہوں, جس طرح اوروں کو بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے, اوروں کو پیاس لگتی ہے مجھے بھی پیاس لگتی ہے, جس طرح اور لوگوں کو جسمانی اور عام عوارض پیش آتے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں, میرے ساتھ بھی وہی سارے مسائل ہیں. اتنی بات ہے کہ تمہارے اوپر وحی نہیں آتی, اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے منتخب کیا ہے اور میرے اوپر وحی آتی ہے, وہ وحی میں تم تک پہنچا دیتا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحا الیہ, اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. آپ ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے تھے, آپ لوگوں کو شرک سے روکتے تھے کہ دیکھو حاجت روا ایک ہی ہے, معبود حقیقی ایک ہی ہے, سجدہ صرف ایک کے لیے جائز ہے, اللہ سبحانہ و تعالی. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, فیصلہ اسی کا چلتا ہے, ہمیں اسی کے حکم پر عمل کرنا ہے. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں. یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروا, تو تم اس کی طرف استقامت سے چلتے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگتے چلے جاؤ. عجیب قرآن کے الفاظ ہیں. فاستقیموا الیہ, اس کی طرف استقامت سے چلتے جاؤ, جنت سامنے ہے اور اس طرف چلتے چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف رک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. جب چلو گے تو غلطیاں تو ہوں گی, انسان ہو غلطیاں تو ہوں گی، لیکن ان غلطیوں پر استغفار کر لو، توبہ کر لو، پھر صاف ہو جاؤ گے. جیسے انسان کے کپڑے گندے ہوتے رہتے ہیں، ہر دوسرے دن تیسرے دن جوڑا بدلنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. اسی طرح انسان کے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے. غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر انسان ان غلطیوں پر توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، پھر پاک صاف ہوتا رہتا ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، جتنے بنو آدم ہیں سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کار لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اس کی طرف چلتے چلے جاؤ استقامت کے ساتھ، اور اس سے معافی مانگتے رہو. فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس کی طرف استقامت اختیار کرو اور اس سے استغفار کرو. عام طور سے استقامہ کے بعد علا کا لفظ آتا ہے، استقامہ علی ذلک، اس بات پر وہ جم گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں علا نے الیہ ذکر فرمایا، تو راستے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، اس پر چلتے جاؤ استقامت کے ساتھ. فاستقیموا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف استقامت کے ساتھ چلتے چلے جاؤ. واستغفروا، اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہو. اور یہ پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے کہ انسان کا رخ کدھر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا چلا جائے. صبح کی نماز پڑھ لی، دوپہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، زکات دے دی، اللہ کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا کیا استقامت کے ساتھ، اور جو جو غلطیاں بیچ میں ہوتی چلی جائیں توبہ کر لے، معافی مانگ لے، حقوق و لباس آئے ہوئے فوراً پھر دوبارہ ان کو ادا کر دے، ان سے معافی مانگ لے، بسیدہ جنت میں چلا جائے گا. فاستقیموا الیہ واستغفروا، تو اللہ کی طرف استقامت سے چلتے چلے جاؤ. واستغفروا، اور اس سے مغفرت طلب کرو. آگے قرآن کہتا ہے، وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، اور ہلاکت ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکات ادا نہیں کرتے. ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو زکات ادا نہیں کرتے. ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے جو زکات ادا نہیں کرتے. اور یہ قرآن مجید کی آیت بتلا رہی ہے کہ نماز، زکات اور روزہ، حج، یہ وہ عبادات ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں. باقاعدہ ان کی تفصیلات تو بعد میں نازل ہوئیں، لیکن جو اصل عبادت تھی وہ باقی تھی. اور اسی لیے قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و کانوا لنا عابدین و لوطا آتیناہ حکما و علما. انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان انبیاء کو وہی بھیجی کہ نیکی کے کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آج جو غذا کھاتے ہیں، وہ جس طرح ہم کھاتے ہیں، گندم ہے، چاول ہے، روٹی ہے، اور سالن ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، جو ہم کھاتے تھے پہلے لوگ بھی وہی کھاتے تھے، اس سے پہلے لوگ بھی وہی. ایسا تو نہیں کہ وہ پتھر کھاتے تھے، ہم جناب سبزی کھاتے ہیں، وہ بھی وہی غذا کھاتے تھے جسمانی، ہم بھی وہی غذا. ہاں، بنانے کے طریقے مختلف ہو گئے. اسی طرح جو روحانی غذا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، یہ سب وہ عبادات ہیں جو ہمیشہ سے روحانی غذا ہے، یہ ہمیشہ سے ایک ہی چلی آ رہی ہے. البتہ طریقے مختلف ہو گئے کہ انبیاء کرام السلام جو پرانے تھے، ان میں جو تعداد تھی روزوں کی یا زکوٰۃ کی شرح مختلف تھی، ہمارے لیے مختلف کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے مطابق ہر زمانے میں حکم اسی امت کے مطابق بھیجا. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. علماء نے فرمایا کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا خاص طور پر یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو پیسے سے بہت محبت ہوتی ہے. اور یہ بات قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں بھی ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. وہ فارسی کا ایک مصرع مشہور ہے کہ اگر جان طلبی مذائقہ نیست، وگر زر طلبی سخندری نیست. کہ اگر جان طلب کرو تو بندہ حاضر ہے، پیسے طلب کرو تو وہ مشکل ہے. اگر جان طلبی مذائقہ نیست، اگر جان طلب کرو تو جان حاضر ہے، وگر زر طلبی سخندری نیست، اور اگر پیسے طلب کرو تو بھئی یہ بڑا مشکل ہے. تو چونکہ آدمی کی فطرت میں مال سے محبت زیادہ ہے، اس لیے وہ زکات نکالتے ہوئے گھبراتا ہے، قربانی کرتے ہوئے گھبراتا ہے، ہیلے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ جو ہے وہ کم نہ ہونے پائے. اگر میرے پاس 2,25,825 ہیں تو اس میں 26 کا اضافہ ہونا چاہیے، 24 نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک روپیہ کیسے کم ہو گیا. یہ تو وہ چاہتا ہے کہ روزانہ اضافہ ہو، اور یہی مال کی محبت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے، گنتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا کہ یہ لوگ نہ تو زکات دیتے ہیں اور نہ زکات دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو فرمایا وویل للمشرکین، ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکات ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے پیسہ دیا یہ ماں کے پیٹ سے لے کے میں پیدا نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں خود جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نہ ٹوپی تھی، نہ بنیان تھا، نہ قمیض تھی، لوگوں نے دیا، اور جاؤں گا تو بھی خالی ہاتھ جاؤں گا. جو اللہ تعالیٰ نے رقم دی وہ یہیں استعمال کرنی ہے، اسی سے اپنی دنیا اور آخرت بنانی ہے. تو جو آدمی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زکات دیتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، اس کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کے دیا ہوا مال تھا، اللہ ہی کے حکم پہ میں نے دے دیا، آخرت میں مجھے اس کا ثواب مل جائے گا. تو مشرک جو ہیں وہ زکات دیتے نہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے ان مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکات ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. آج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت نمبر 8، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، اس کا ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آدمی نماز پڑھے گا کتنے سال، جتنی عمر ہے، 30 سال پڑھے، 40 سال پڑھے، 60 سال پڑھے، لیکن جو اس کا ثواب ملے گا وہ 60 سال کا نہیں ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی. اور یہی حال جہنم کا اللہ پناہ میں رکھے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، زکات دے رہا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہوں یہ کام کروں گا، چاہے کتنی زندگی ہو کرتا رہوں گا یہ کام آخر دم تک. تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، چنانچہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملتی ہے. اس طرح کافر اور مشرک جب وہ کفر اور شرک کر رہا تھا تو بھی اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے کفر نہیں چھوڑنا، شرک نہیں چھوڑنا، میں بتوں کی عبادت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. اس کی نیت کے مطابق اس کو وہاں کی سزا ملتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اب یہ 8 آیتیں ہوں گئیں آج کی مجلس میں، ان کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. حامیم، یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، یہ نازل کیا جا رہا ہے قرآن اس ذات کی طرف سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یہ عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں۔ یہ قرآن بشارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، اور ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ لیا اور یہ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اور یہ کافر کہنے لگے کہ ہمارے کہ جو کچھ تم ہم جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، یہ کافر کہنے لگے جس چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس سے ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، تو تم اپنا کام کرو، بے شک ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی طرف چلتے چلے جاؤ، اسی کی طرف استقامت سے چلتے رہو اور اس سے معافی مانگتے رہو۔ اور ہلاکت ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے، ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج کا یہ درس تو پورا ہو گیا، اب آخر میں تھوڑا سا وقت ہے تو میں اپنا ایک غم آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ چاہ رہا تھا کہ درس سے پہلے بتاؤں لیکن مناسب معلوم نہ ہوا، قرآن پہلے ہے، ہماری خوشی اور غم بعد کی بات ہے۔ اور غم آپ کے اکثر ساتھیوں کے علم میں ہی ہوگا کہ میرا بڑا بیٹا تھا جن کا نام تھا حماد اشرف، اللہ تعالی نے اس کو حافظ بھی بنایا تھا اپنے فضل سے، اور اس کو قاری بھی بنایا تھا، بہترین قرآن پڑھتا تھا اور مولوی بھی تھا، اور آدھا درس نظامی اس نے یہاں جامعہ دارالعلوم کراچی میں پڑھا، پھر وہ ان کی ماں والدہ رہتی تھی لاہور میں اپنی والدہ کے پاس، تو یہ حماد پھر لاہور منتقل ہو گئے جب ان کے نانا کا انتقال ہوا، اور اپنی والدہ کے ساتھ لاہور میں رہنے لگے، اور باقی درس نظامی انہوں نے جامعہ شرفیہ لاہور سے مکمل کیا، وہیں سے انہوں نے دورہ مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی شادی بھی کرا دی، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 6 سال کا اور ایک 3 سال کا، اور وہاں انہوں نے کافی الجھنوں والی زندگی گزاری، ان کے مختلف حالات تھے، کیونکہ میں یہاں تھا، اس کے باقی بھائی یہاں تھے، وہ اکیلا اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنی نانی کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور سارے گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی، اور اس نے وہاں بہت مشقت کی زندگی گزاری۔ اسی میں پھر اس کو مختلف تکلیفیں شروع ہو گئیں، ایک دو مرتبہ اس کو دل کی تکلیف ہوئی، اور پھر دل کے دورے ہی میں 6 اگست کو اس کا انتقال ہو گیا، اور 7 اگست کو اس کی نماز جنازہ ہوئی، تو میں وہاں پہنچ گیا تھا اور نماز جنازہ میں شریک ہوا، تدفین میں شریک ہوا اور وہاں رہا۔ اسی لیے پچھلے ہفتے کے دن میرا یہ درس قرآن نہیں ہو سکا اور ایک ہفتے کا ناغا ہوا۔ یہ بچہ حماد اشرف جس کا نام تھا، اس کا نام کا بھی عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے حضرت مفتی رفیع صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہم کو فون کیا کہ آپ کو کوئی نام تجویز فرما دیں، فرمایا اچھا ایک دو دن میں ہم سوچ کر بتائیں گے۔ پھر میرے شیخ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ملتان میں رہتے تھے، میں نے ان کو خط لکھا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، پہلا بیٹا حماد اشرف، اس کا کوئی نام تجویز کر دیں۔ تو حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا کہ مجھے حماد اشرف پسند ہے، لکھا کہ مجھے حماد اشرف پسند ہے۔ ادھر سے حضرت مفتی رفیع صاحب، حضرت تقی صاحب کا بھی جواب آیا کہ ہمیں حماد اشرف پسند ہے، یعنی نہ ایک کو دوسرے کا کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی سب کا اتفاق ہو گیا۔ پھر جب اس کی بسم اللہ ہوئی، وہ بھی حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور آخر زمانے کے اندر جامعہ اشرفیہ میں 2 سبق پڑھاتا تھا، ظہر سے عصر، اور دن میں بچوں کی اسلامی کتابیں وہ شائع کیا کرتا تھا، اور اس نے ادارہ اسلامیات کے تحت ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا تھا، آئی سی بی، اسلامک چلڈرن بکس، اور اس میں وہ دینی کتابیں جو فل کلر میں، بڑے سائز میں، بہت خوبصورت، وہ اسلامی انداز کی وہ شائع کرتا رہا، اور 25-30 کتابیں وہ ماشاءاللہ وہ لے آیا، خود کچھ اس نے خود بھی لکھی اور دوسروں سے بھی لکھوائیں، اور اس میں بڑی بات یہ تھی کہ بڑی خوبصورت کتابیں اور فل کلر میں، چار کلر میں، اور مگر اس کے ساتھ کوئی اس میں جاندار کی تصویر نہیں تھی، اور بڑی خوبصورت انداز سے اس نے یہ محنت کی، اور پھر آخر زمانے میں اس کو دھن لگ گئی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کا کام کروں، تو نیٹ کے ذریعے یہ میرا درس قرآن، حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم کے بیانات، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمت المدظ العلی کے بیانات، اور اکابر جو پرانے گزرے ہیں رحمہم اللہ تعالی، ان کے بیانات، وہ سارے نیٹ کے ذریعے سے مختلف لوگوں کو بھیجا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو دور دور سے لوگوں کے تعزیت کے فون بھی آئے، خط بھی آئے، میسج بھی آئے کہ اس کا ہم پر بہت احسان ہے کہ اس نے ہماری بہت دینی ضرورت پوری کی، اور ہمیں گھر بیٹھے یہ ساری چیزیں مل جایا کرتی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد ایک فون آیا تو اس کے چھوٹے بھائی عباد اشرف نے فون اٹھایا تو اس نے کہا کہ انکل حماد کہاں ہیں، میں کینیڈا سے بول رہا ہوں۔ تو عباد اشرف جو چھوٹا میرا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، تو اس پر بہت اثر ہوا اور کہنے لگا کہ انتقال سے ایک رات پہلے انہوں نے مجھے سورۃ الکہف پڑھائی ہے، اور میں تو ایک آوارہ سا لڑکا تھا، انہوں نے مجھے دین کی طرف مائل کیا اور مجھے ناظرہ قرآن مجید وہ سکھا رہے تھے، اور ہم آدھا قرآن پورا کر چکے تھے سورۃ الکہف تک۔ پھر اس کی والدہ نے فون لے لیا، انہوں نے بہت غم کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا حماد اشرف سے قرآن پڑھ رہا تھا، آدھا قرآن اس نے مکمل کر لیا تھا، بری صحبت میں پڑ گیا تھا کینیڈا کے اندر، اور حماد نے اس کو بری صحبت سے نکالا اور قرآن مجید کے پڑھنے کی طرف اور دین کی طرف لگایا۔ وہ بھی بہت، اس کی ماں بھی بہت ہی غمزدہ تھی، شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ہمارے گھر کے لیے یہ بڑا حادثہ ہے کیونکہ میرا بڑا بیٹا تھا، 38 سال اس کی عمر تھی، عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 38 سال تھی، اور حادثہ بڑا ہے، اور ایسا حادثہ ہے کہ جس کا غم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ غم گزرنے سے، بہت گزرنے سے کم ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ اولاد کے حادثے میں نے دیکھا ہے کہ ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹیس ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، اور ہر خوشی کے موقع پر کوئی چیز کھاتے ہوئے وہ یاد آتے ہیں، کہیں لوگ جمع ہو تو یاد آتے ہیں، ایک دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ دنیا ہے اور ہر شخص نے جانا ہے، قرآن نے یہی تعلیم دی کہ جب ایسا حادثہ ہو تو یہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، وہ آگے چلا گیا ہم پیچھے پیچھے اس کے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے۔ آپ حضرات سے چونکہ محبت کا تعلق ہے اور دین کا تعلق ہے، قرآن کا تعلق ہے، تو آپ حضرات سے بھی عاجزانہ درخواست ہے کہ تین کام اگر ہو سکیں تو کر دیں، اور یہ تین کام صرف میرے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہر مرحوم جانے والے کے لیے کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، دعائیں مغفرت۔ دعائیں مغفرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ جو فرق باطلہ ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر میت کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے اس کا ثواب، اس کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، وجہ اس کے قرآن مجید میں ہے رب اغفر لی ولی والدیہ، قرآن مجید میں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. اسی طرح سارے مسلمان چاہے وہ حق پر ہوں چاہے باطل پر ہوں نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ میں کیا ہے؟ دعا ہے مغفرت کی، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، اس کو عذاب قبر سے بچا، اس کو ایسا گھر عطا فرما جو اس گھر سے بہتر ہو، ایسی بیوی ایسا شوہر عطا فرما جو اس سے بہتر ہو، ایسے گھر والے عطا فرما جو اس سے بہتر ہوں. یہ دعائیں ہیں جن کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو سب سے زیادہ جو مرحوم کے لیے کام آنے والی چیز ہے وہ ہے دعائے مغفرت. دوسری چیز ہے مالی ایصال ثواب، اور یہ مالی ایصال ثواب فرق باطلہ تو اس کے قائل نہیں ہے، لیکن تمام اہل السنہ والجماع اہل حق اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مالی کوئی صدقہ جاریہ کیا جائے یا مالی ایصال ثواب پہنچایا جائے وہ مرحوم کو یا مرحومہ کو ضرور پہنچتا ہے. تمام اہل السنہ والجماع متفق ہیں، اور اسی لیے حج بدل کے مشروع ہونے پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ حج بدل کیا جاتا ہے اور مرحوم کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے اور اس سے اس کا حج ادا ہو جائے گا. تو یہ دوسری چیز ہے مالی، کسی کے آپ 10 روپے کسی فقیر کو دے دیں اور دعا کر دیں یا اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے، یہ بھی برحق. تیسری چیز ہے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، تیسری چیز ہے قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کرنا. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، کچھ امام اس کے قائل ہیں اور کچھ قائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے جتنے اکابر علماء ہیں اور کئی امام ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر یا نفلی نماز پڑھ کر یا نفلی روزہ رکھ کر یا ذکر اذکار کر کے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچایا جائے تو وہ بھی یقیناً 100% پہنچتا ہے. لیکن ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1 دعائے مغفرت، پھر اس کے بعد مالی ایصال ثواب، پھر اس کے بعد بدنی ایصال ثواب. اب ہمارے ہاں ایک دم ہم چلے جاتے ہیں تیسری چیز کی طرف، اور جو پہلی چیز ہے اور دوسری چیز ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو میرا بیٹا ہے یا جس کا جو عزیز فوت ہوا ہے اس کو تینوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائے مغفرت کا بھی، مالی ایصال ثواب کا بھی اور بدنی ایصال ثواب کا بھی. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو دنیا سے ہمارے جاننے والے گئے اللہ تعالیٰ سب کی بال بال مغفرت فرمائے، ماں کی راحتیں ان کو نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب